تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہے رمضان المبارک کی 21ویں شب اور آپ اس میں 21ویں پارے کے بارے میں کچھ گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ اس پارے کے شروع میں ہی سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سورہ روم، لقمان، سورۃ السجدہ اور کچھ حصہ سورہ احزاب کا بھی موجود ہے۔ شروع میں ہی اس پارے کے اندر سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں 7 رکوع ہیں اور 69 آیات بینات ہیں۔ عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہا جاتا ہے، یہ وہی مکڑی ہے جو گھروں میں عام طور پہ جالے بناتی ہے۔ اس کے جو جالے ہیں انہیں دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ مکڑی کے جالے یہ رزق میں تنگی کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جو جالے ہیں انہیں دور کیا کرو، کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا، فرمایا کہ یہ ناداری کا باعث ہوتا ہے، تنگ دستی کا سبب ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے بتلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ سورہ عنکبوت رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 21ویں سپارے کے شروع میں ہی تلاوت اور نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرتے رہے، کیونکہ اس کی جو تلاوت ہے وہ عبادت ہے، اس میں لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے، اس میں احکام بھی ہیں، آداب بھی ہیں اور اخلاقی اچھائیوں کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت میں پارہ 21ویں شروع میں ارشاد فرماتا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ فرمایا اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ناظرین، اس آیت میں جہاں تلاوت کا حکم دیا گیا ہے وہیں پر یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ نماز بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ لہذا جو بھی شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح سے ادا کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی جو نماز ہے اسے برائیوں سے روک دیتی ہے جن میں یہ مبتلا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نوجوان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کبیرہ گناہوں میں بھی مبتلا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں جب اس کی شکایت کی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ کے بعد اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور اس کا جو حال تھا وہ بہتر ہو گیا، اس کی نماز نے اسے ان گناہوں سے بچا لیا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے، گناہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بری باتوں سے، بری عادتوں سے باز نہیں آتے، اور ان کی جو نماز ہے گویا ان کو ان کی بری عادتوں سے اور ان کی بری باتوں سے انہیں روکتی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہی نہیں ہے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ مثلا نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کی جو شرائط ہیں، ان کا خیال رکھ کے جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی نماز نہیں پڑھتے۔ نماز میں خشوع اور خضوع کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر طاری نہیں ہوتی، اور نماز کی ادائیگی بالکل غفلت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی نماز ہوتی ہے جو ظاہری ہوتی ہے، لیکن حقیقی اور کامل طور پر یہ نماز وہ نہیں ہوتی جیسی نماز ہونی چاہیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی نمازوں پر غور کرنا ہے کہ ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں، کیا اس کے جو حقوق واجبہ ہے ہم ان کو ادا کر رہے ہیں، نماز کے ارکان، نماز کی شرائط، نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات، نماز میں خشوع اور خضوع کی جو کیفیات ہونی چاہیے کیا ویسی ہمارے اندر پیدا ہیں یا نہیں پیدا۔ اگر نہیں پیدا ہو سکی تو ہمیں ان کو اپنی ذات میں پیدا کرنا ہے تاکہ ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے روک دیں، ہمیں برے کاموں سے روک دیں، بری باتوں سے روک دیں، اور ویسی نماز ہم پڑھ سکیں جیسی نماز اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا جو فائدہ ہے اسے بیان کیا گیا، اور ایمان قبول کر کے نیک اعمال کرنے کا جو صلہ ہے اسے بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ازمائش مسلمانوں کے مقابلے میں بہت سخت ہوتی تھی، اور اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعات کو بھی بیان فرمایا تاکہ یہ جان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور انہیں جو جھٹلانے والے تھے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی سورہ روم ہے، یہ سورہ روم جو ہے یہ بھی مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی، اس کے 6 رکوع ہیں اور 60 آیات بجینات ہیں۔ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا۔ اس سورت کی ابتدا میں ہی ایک غیبی خبر دی گئی ہے کہ رومی مغلوب ہونے کے بعد چند ہی سالوں میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے دوبارہ ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ قرآن پاک کی دی گئی یہ خبر حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ رومی چند ہی سالوں کے بعد ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے، اور انہوں نے عراق میں رومیا نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ قرآن پاک کی یہ جو غیبی خبر تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی، اور یہ خبر آپ کی نبوت کے اوپر ایک زبردست دلیل تھی۔ ناظرین، جو فارس یعنی ایران ہے اور روم، ان دونوں کی جو سلطنتیں ہیں یہ ان کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور چونکہ اہل فارس جو تھے اس دور کے اندر یہ مجوسی تھے، اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی اہل کتاب تھے اور جو ایرانی یہ مجوسی یعنی آتش پرست تھے، ये आग की पूजा किया करते थे और जो मुशरिकीन है ये बुतों की पूजा करते थे। इस एतबार से दोनों ही गैर खुदा की गोया इबादत करते थे मुआज़ल्ला। लेकिन रूमी चूंकि अहले किताब थे और मुसलमान भी अहले किताब थे, तो अरब के जो मुशरिकीन हैं वो इसी वजह से उनका गलबा पसंद करते थे। वो इस बात पर बड़ा खुश थे कि रूमियों के ऊपर ईरानियों ने गलबा कर लिया है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी कि चंद ही सालों में रूमी जो हैं ये दोबारा ईरानियों के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की मदद से गालिब आ जाएंगे। कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द व हुम मिन बाद गलबहिम सयगलिबून फी बिदअ सिनीन। रूमी मغلوب हुए पास की जमीन में और अपनी मغلوبی के बाद अन करीब غالب होंगे चंद बरस में। सैयदना सिद्दीक अकबर رضی اللہ تعالی عنہ ने इन आयात बजीनात को सुनकर कुफार मक्का में ये ऐलान फरमा दिया कि खुदा की कसम रूमी अहले फारिस के ऊपर ये غالب आ जाएंगे। लिहाजा अहले मक्का, तुम इस वक्त की जो जंग है जिसमें ईरानियों को रूमियों पर फतह मिली है, इसकी वजह से खुशी ना मनाओ कि अन करीब रूमी गालिब आने वाले हैं। नाजरीन, फारस और रूम की जंग में रूमी इस कदर शकिस्त खा गए थे कि इनकी जो अस्करी ताकत है वो बिल्कुल फना होकर रह गई थी और बजाहिर दूर दूर तक इनके फतह याब होने का कोई इम्कान नजर ही नहीं आता था। मगर चूंकि अल्लाह का हुक्म था, कुरान की ये गैबी खबर थी, मुस्तफा जान रहमत की नबूवत पर ये जबरदस्त दलील थी, मगर साथ ही बरस में रूमियों को ऐसी फतह हासिल हुई कि कोई इसको सोच भी नहीं सकता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह खैबी खबर आपकी सेहत नबूवत और कुरान करीम के कलाम इलाही होने की एक रोशन दलील बनकर सामने थी। नाजरीन, इस सूरह मुबारका में इसके अलावा अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत, उसकी सिफात और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने, कयामत के दिन दोबारा जिंदा किए जाने और आखरत में आमाल की जजा मिलने का तस्किरा भी किया गया है। कुफार के इल्म की हद बंदी की गई और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत और उसकी कुदरत पर दलायल दिए गए हैं। अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत की निशानियों को बयान किया गया। रिश्तेदारों के साथ, मिस्कीनों के साथ, मुसाफिरों पर सदका करने और सूद से बचने और हलाल तरीकों से माल में इजाफा करने और जकात के जरिए अपने मालों को पाक करने का हुक्म दिया गया और वाजे कर दिया गया कि इंसान को चाहिए कि रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर सदका करे और इसके जरिए इसका माल भी पाक हो जाए। इसके साथ ही नाजरीन, सूरह लुकमान है। इस सूरह मुबारका के दूसरे रुकू में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बरगुजीदा बंदे हजरत लुकमान हकीम रदी अल्लाह ताला अन्हों का जो तस्किरा है वो तफसील के साथ बयान फरमाया। इसी वजह से ये सूरह मुबारका उनके नाम से मौसूम हुई और इसका नाम लुकमान रखा गया। हजरत लुकमान हकीम रदी अल्लाह ताला अन्हों की मदाउ सना और उनकी बास नसीहतों का तस्किरा कुरान पाक के अंदर बड़ी अजमत और शान के साथ बयान किया गया है और इन्हीं के नाम पर यह सूरह मुबारका है। हजरत लुकमान हकीम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बांझे थे और बास का कौल यह है कि आप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे और एक कौल यह भी है कि हजरत इब्राहिम खलीदुल्ला अला नबीना व अली सलातु व सलाम के जो वालिद तारुख हैं आप उनकी औलाद से चलते चले आ रहे हैं। हजरत लुकमान हकीम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 वर्ष की उम्र पाई, यहां तक कि हजरत दाऊद अला नबीना व अली सलातु व सलाम की सोहबत में रहकर उनसे इन्होंने इल्म भी सीखा। अल्लाहु अकबर। हजरत दाऊद अला नबीना व अली सलातु व सलाम की बेअसत से पहले आप बनी इसराइल के मुफ्ती कहलाते थे और फतावा जारी किया करते थे। مگر جیسے ہی حضرت داؤد علی نبینا و علی الصلات والسلام منصب نبوت کے اوپر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی صحبت پائی ہے, ان کی خدمت میں میں نے حاضری دی ہے, اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے. ناظرین سماعت فرمائیے کہ وہ 8 باتیں کیا ہیں. یقیناً وہ بہت اہم باتیں ہوں گی جنہیں حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس کلاموں سے چنا ہے اور انہیں یاد کیا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو. انسان کو اپنے دل کو قابو میں رکھنا چاہیے, اور نماز جب پڑھے تو خشوع و خضوع کے ساتھ, نہایت توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے کہ اس کی پوری توجہ کا مرکز اس کی نماز ہو. اور دوسری بات فرمایا, جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو. اور تیسرا, جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اور چوتھی بات فرمایا, جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو. اور چھٹی بات, اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو. اور ساتویں بات یہ ہے کہ اپنے احسانوں کو بلا دو. جو احسان کیا ہے اس پر صلے کی لوگوں سے یعنی امید نہ رکھو, بلکہ اس کا صلہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. اپنے احسانوں کو بھلا دو. اور آٹھویں بات یہ ہے کہ دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا جمہور علماء کا ان کے حوالے سے قول یہ ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے, اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور ایک صالح مرد تھے, اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا. حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند کو چند ایک نصیحتیں فرمائیں جن کا نام مفسرین نے لکھا کہ ان کا نام انعم تھا. چند نصیحتیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی موجود ہیں. ان نصائح سے مقصود کیا ہے؟ فرمایا, اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دیں, ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں, ہر طرح کے گناہ خواہ وہ صغیرہ ہوں خواہ وہ کبیرہ ہوں, ان گناہوں سے اپنی ذات کو بچائیں, نماز کو قائم کریں, نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع بھی کریں, تکبر سے بچیں. جی ہاں, نہایت اہم بات کہ انسان تکبر سے بچے اور عاجزی اور انکساری کو اختیار کرے, زمین پر نرمی کے ساتھ چلیں اور اپنی جو آوازیں ہیں ان کو ہلکی رکھیں. یہ تربیت ہے, اولاد کی تربیت. بس یہ چینل کے ناظرین, اولاد کی تربیت میں قابل لحاظ امور ہیں, چند ایک وہ بھی آپ کو بیان کرتے ہیں. حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی جو نصیحتیں ہیں یہاں ذکر ہوئیں, ان سے معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی تربیت کرنے کے معاملے میں والدین کو چند ایک امور کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. ان میں سے ایک بات جو فرسٹ آف آل اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے عقائد کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے. جی ہاں, ہمارے ہاں یہ چیز بہت ناپید ہے. ماں باپ کو خود اپنے عقائد کے حوالے سے اتنی دسترس نہیں ہوتی, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اگر پتہ ہے تو چند ایک باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بس سرسری سی ان کے نالج میں ہوتی ہیں. خود بھی عقائد کا علم حاصل کرنا ہے, خود حاصل کریں گے تو اپنی اولاد کے لیے فکر کریں گے. تو اپنی اولاد کے عقائد کی درستگی یہ بہت ضروری ہے. انہیں بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے، تقدیر کے بارے میں، آخرت کے دن کے بارے میں، منزل من اللہ کتابوں کے حوالے سے ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے، اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیسا ایمان رکھنا چاہیے. والدین کو چاہیے کہ خود سیکھیں اور سیکھنے کے بعد یہی بات اپنی اولاد کے دل میں اتاریں اور ان کے عقائد کو پختہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہلاکت کی وجہ سے ماں باپ کی بھی کہیں ہلاکت نہ ہو جائے. الامان والحفیظ. اور دوسری بات جو ماں باپ کو جس کی طرف توجہ کرنا نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ظاہری جو اعمال ہیں ان کو درست کرنے کی طرف توجہ کریں. بیٹا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اگر نہیں پڑھتا تو اصلاح کریں. ناظرین جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ بیٹا اسکول گیا ہے یا نہیں گیا، وہ ٹیوشن گیا ہے یا نہیں گیا، اس نے سبق بھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، توجہ سے پڑھا یا بس سرسری وہاں بیٹھ کر اٹھ کر کے آ گیا، اور ٹیچر سے رابطہ رکھتے ہیں، وہاں جا کر معلومات کرتے ہیں. یہ انتہائی اہمیت ہوتی ہے ان چیزوں کی ہمارے نزدیک. لیکن بچے کے جو اعمال ہیں اس کے حوالے سے توجہ دینا انتہائی ضروری ہے کہ اس کے اعمال کے ناکامی اور خرابی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی کل پکڑ ہو جائے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری گرفت نہ ہو تو پھر ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور اگر ان کے عقائد کی درستگی کے حوالے سے ہم غور کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا عمل بھی دیکھیں کہ ان کا عمل کیسا ہے، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں یا نہیں ہیں، گناہوں سے بچتے بھی ہیں یا نہیں بچتے. رمضان المبارک اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اس رمضان المبارک کے روزے کہیں جان بوجھ کر ترک تو نہیں کر رہے. ان سب چیزوں کے حوالے سے ہمیں خود غور کرنا پڑے گا. اولاد کے اعمال کی درستگی کی فکر بہت ضروری ہے. اور تیسری بات، ان کے باطن کی جو اصلاح ہے اس کی طرف توجہ کی جائے کہ باطن کیسا ہے، کیا ظاہر اور باطن ایک ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ظاہر میں ہی یہ عملی اعتبار سے کچھ نہ کچھ دکھا تو رہے ہیں لیکن جب تنہائیاں ملتی ہیں تو باطنی برائیوں میں پڑ جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں حسد کرتے ہیں، تکبر کی بیماری میں مبتلا ہے؟ تو ان کے ظاہری اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے اور باطنی اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے. نمبر چار، ان کی اخلاقیات جو ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نصیحتوں کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو یہ چار باتیں ہی نظر آئیں گی. اور اگر یہ چاروں باتیں ہم اپنی ذات میں، اپنی اولاد میں اپلائی کریں اور ان میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ایک بہترین معاشرے کی تشکیل ہم دے سکتے ہیں. ناظرین مزید اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے دستور اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن پاک کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ مسلمانوں کا گروہ یہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے اس لیے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور کامیاب کہلائیں گے، اور کافروں کا جو گروہ ہے یہ قرآن پاک کی آیات بجینات کا تمسخر کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، انکار کرتا ہے، اور اس اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر کے جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. اور وہ عذاب کوئی عام عذاب نہیں ہے، وہ دردناک عذاب ہے جس کے اندر یہ مبتلا ہو جائیں گے. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، قیامت کے دن کے عذاب سے بندے کو ڈرایا گیا جو کہ بہر صورت آ کے رہے گا. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے، اور ماں کو باپ پر تین درجے فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اور ہم نے تاکید کی آدمی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کی، اسے پیٹ میں رکھے رہی اس کی ماں تکلیف سے، اور اسے جنا تکلیف سے، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوٹنا 30 مہینے میں ہے. ایک یہ کہ اس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کی، یہ ایک درجہ ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس نے بچے کو اپنے شکم میں رکھا और तीसरा यह है उसे दूध पिलाया, इससे मालूम यह हुआ कि माँ को बाप पर तीन दर्जे फजीलत हासिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी माँ की बाप पर तीन दर्जे फजीलत बयान फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला कहते हैं, एक शख्स ने एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर यह सवाल किया, मेरी अच्छी खिदमत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने अर्ज की, फिर कौन? इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने दोबारा अर्ज की, फिर कौन? तो इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। ये तीन मरतबा हुआ। फिर चौथी मरतबा उसने दोबारा पूछा कि फिर कौन? तो फरमाया, तुम्हारा बाप। तो इससे पता यह चलता है कि माँ को बाप पर तीन दर्जे फजीलत है, लेकिन ओवरऑल माँ और बाप इन दोनों के साथ नेक बर्ताव का हुक्म दिया गया। रिवायतों में अगर ये आया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो यह भी मौजूद है, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, कि वालिद तुम्हारी जन्नत का सेंट्रल दरवाजा है, बीच का दरमियानी दरवाजा। और आप जानते हैं दरमियानी दरवाजे की अहमियत क्या है, कि वालिद के साथ भी हुस्ने सुलूक किया जाए और माँ के साथ भी, और दोनों को ही इंसान इस दुनिया में ही राजी करके जन्नत का मुस्तहिक ठहरे, ताकि कल बरोज़े कयामत जब इसके हक में फैसला हो तो फैसला यह किया जाए कि यह शख्स जन्नत का मुस्तहिक है और अल्लाह तबारक व ताला इससे राजी होकर इसे जन्नत में दाखिल फरमाए। नाज़रीन, सूरह मुबारका के साथ ही सूरह सजदा है, इसके तीन रुकू हैं और 30 आयत बजीनात हैं। इसके आयत नंबर 15 में उन मुसलमानों का वस्फ बयान किया गया है जो कुरान पाक की आयत बजीनात को सुनकर अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह करते हैं और उसकी बारगाह में सजदा रेस होते हैं। इसी मुनासबत से सूरह मुबारका को सूरह सजदा कहा गया। बहुत सारे फजाइल हैं इस सूरह मुबारका के। हजरत खालिद बिन मादान रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, निजात दिलाने वाली सूरत को पढ़ा करो, और वो सूरत अलिफ लाम मीम तंजील है। फरमाया, मुझे ये हदीस पहुंची है कि एक शख्स सिर्फ इसी सूरत की तिलावत किया करता था और वो बकसरत गुनाह भी करता था। उस शख्स के इंतकाल के बाद इस सूरत ने उसके ऊपर अपने पर फैला दिए और कहा, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा व जल्ला, इसकी मग़फ़िरत कर दे, क्योंकि ये कसरत से मेरी तिलावत किया करता था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस शख्स के बारे में इस सूरत की जो सिफारिश है या शफात है उसे कबूल फरमा लिया और फरमाया, इसके हर गुनाह के बदले में एक नेकी लिख दो और इसके दर्जे को बुलंद कर दो। इस सूरह मुबारका के अंदर अगर मजामीन को देखा जाए तो इसका जो मरकजी मजमून है वो मुशरिकीन के मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का जो इनकार ये किया करते थे उसके बारे में बयान किया गया। और इस सूरत में बतौर खास मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाने को साबित किया गया। और इस सूरत की इब्तिदा में यह भी बयान किया गया कि कुरान करीम फुरकान हमीद ये अल्लाह तबारक व ताला की किताब है जो उसने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और इस चीज में शक की कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। और इसी सूरह मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी साबित किया गया। और मुशरिकीन का ये जो नजरिया था कि कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बना दिया है, उनके नजरिए या उनके इस अकीदे का भी रद्द कर दिया गया। इस सूरह मुबारका के आखिर में इस्लाम के बुनियादी अकायद तौहीद, रिसालत और हश्र व नशर पर कलाम किया गया। और इस पारे के आखिर में सूरह अहजाब है। सूरह अहजाब मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरह मुबारका में 9 रुकू हैं और 73 आयात बजीनात हैं। नाज़रीन, अहज़ाब जो है ये हिज़्बुन की जमा है और इसका माना है गुरु, जमात या लश्कर को भी हिज़्ब कहा जाता है। इस सूरत के दूसरे और तीसरे रुकू में चूंकि ग़ज़वाए अहज़ाब का जिक्र किया गया है और इसी मुनासमत से इस सूरह मुबारका का नाम अहज़ाब रख दिया गया। और चूंकि अहज़ाब जमा है, मुख्तलिफ गुरु और जमातों को कहा जाता है, تو یہ جمع کی صورت میں نام کیوں رکھا گیا؟ کہا اس میں چونکہ منافقین اور مشرکین یہ متفق ہو گئے متحد، یعنی ان کی بہت ساری جماعتیں جو تھیں یہ متحد اور متفق ہو کر مدینہ منورہ کے اوپر حملہ آور ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا نام سورہ احزاب رکھا گیا اور اس غزوہ کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانسار صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ مل کر اس غزوہ میں، چونکہ مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع فرمایا تھا، اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجئے۔ دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی جو برکتیں ہیں وہ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان۔